بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد والے محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahar.tv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے شام کا بحران اور عرب لیگ، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، ایک ایسے وقت میں جب دمشق میں حکومت کی حامی اور مخالف سیاسی جماعتوں کے اجلاس میں قومی مذاکرات جاری رکھنے اور اختلافات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے عزم کا اعلان کیا گیا ہے، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نیز ایران، روس اور چین سمیت دنیا کے ملکوں کی اکثریت شام میں قتل و غارت گری اور دہشت گردی کا سلسلہ بند کرنے اور بحران کے سیاسی حل کی ضرورت پر زور دے رہی ہے، عرب لیگ نے شام میں سرگرم مسلح دہشت گردوں کی مالی اور اسلحہ جاتی امداد اور شام کی نشست مخالفین کے اتحاد کو دینے کا اعلان کر کے پیچیدگی بڑھانے اور پرامن حل کی کوششوں کو ناکام بنانے کی کوشش کی ہے۔ عرب لیگ سے پہلے فرانس اور برطانیہ بشار اسد کے مخالفین کو اسلحہ دینے کا اعلان کر چکے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ شام کے مخالفین کے اتحاد کے مستعفی سربراہ معاذ الخطیب نے دوحہ میں تیونس کے صدر منصف المزدوقی سے ملاقات میں یہ کہتے ہوئے کہ تیونس کے سینکڑوں افراد بشار اسد کے خلاف جنگ میں مخالفین کا ساتھ دینے کے لیے شام میں موجود ہیں، اس بات کا صراحت کے ساتھ اعتراف کیا ہے کہ شام میں دوسرے ملکوں کے افراد دمشق حکومت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ مغرب اور خطے کی عرب حکومتیں ایسی حالت میں شام میں سرگرم مسلح گروہوں کی اسلحہ جاتی اور مالی امداد پر زور دے رہی ہیں کہ دہشت گردوں کی جانب سے شام میں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال بھی کیا جا چکا ہے، جس کے بعد انسانی بنیادوں پر اس بات کی ضرورت بڑھ گئی ہے کہ شام میں جنگی کاروائیاں جلد از جلد بند ہوں اور پرامن حل کی راہیں تلاش کی جائیں۔ اس تعلق سے کوششیں شروع ہو چکی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ شام کے بحران کا پرامن حل سامراجی اہداف کے خلاف ہوگا، اس لیے بحران کو زیادہ پیچیدہ کرنے اور پرامن حل کی کوششوں کو ناکام بنانے کی سرگرمیاں بھی تیز ہو گئی ہیں۔ عرب لیگ کے سربراہی اجلاس میں جہاں مسلح گروہوں کے لیے اسلحہ بھیجنے اور لیگ میں شام کی نشست مخالفین کے اتحاد کو دینے کا اعلان کیا گیا ہے، وہیں شام کی حکومت پر سفارتی حل کی راہیں بند کرنے کا الزام بھی لگایا گیا ہے، جبکہ عرب لیگ نے سفارتی اور سیاسی حل کی کبھی بھی حمایت نہیں کی ہے اور شام کے تعلق سے ہمیشہ سامراج کے موقف کی حمایت کی ہے، جبکہ شام کی حکومت نے تمام مخالفین سے غیر مشروط مذاکرات کے لیے بارہا اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے اور قومی مذاکرات کے لیے دمشق اجلاس میں بشار اسد کے سینکڑوں مخالفین نے شرکت کی ہے، جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ شام کا بحران مذاکرات کے ذریعے پرامن طور پر حل ہونا چاہیے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ عرب لیگ کے سربراہی اجلاس میں عالم اسلام کے اہم موضوعات کو چھوڑ کے شام کے تعلق سے سامراجی موقف کی ترجمانی کیوں کی گئی ہے، عالم اسلام کے مسائل کے حل کے تعلق سے عرب لیگ کا ماضی کیا رہا ہے، عرب لیگ نے اسلامی دنیا کے اہم ترین موضوع فلسطین کے تعلق سے اب تک کیا کیا ہے، امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی دمشق کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے مقابلے میں اگلے مورچے پر ہے اور ڈٹا ہوا ہے، عرب لیگ اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہے، اور سر انجام اگر اسرائیل کے سامنے سے شام کا محاذ گر گیا تو اس محاذ کو گرانے میں شامل عرب حکومتوں کا کیا ہوگا؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جن ملکوں میں خود آمرانہ نظام حکومت ہے اور بادشاہی سلسلہ جاری ہے، عوام کی آواز کو سختی کے ساتھ کچلا جا رہا ہے، کیا ان کی حکومتوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ کسی دوسرے ملک میں جمہوریت کی بات کریں؟ اور انہوں نے اپنے عوام کو جمہوری حقوق دینے کے لیے کیا کیا ہے؟ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے لندن اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے برِ صغیر کے ممتاز دانشور ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب کو۔ ہمارے دہلی اسٹوڈیو سے اس مذاکرے میں حصہ لیں گے ممتاز اسلامی اسکالر اور تجزیہ نگار ڈاکٹر تسلیم رحمانی، اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے اس مباحثے میں شریک کیا جائے گا پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار آغا مسعود حسین صاحب کو۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی سے جو لندن اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ اندرابی صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اندرابی صاحب، شام کا بحران کس مرحلے میں ہے اور یہ بحران کس طرف جا رہا ہے؟ کیا یہ بحران اس طرف جا رہا ہے جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مد نظر ہے، یا اس کے برعکس؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اگر آپ مجھے اس بارے میں یعنی میری رائے پوچھیں تو میرا یہ کہنا ہوگا کہ شام کے حالات بہت ہی وہاں پہ خطرناک ہیں اور کافی بلڈ شیڈ ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ ایک وسیع تاریخی تناظر میں دیکھیں اور اس تاریخی تناظر میں دیکھیں جو ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد جو حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ جو انہوں نے برپا کیا، اس کے بعد جو دنیا کی تاریخ کی ایک سمت مقرر ہوئی، اگر آپ اس سمت کے تناظر میں دیکھیں تو حالات اسی سمت میں جا رہے ہیں، یعنی حالات ایک قدرتی اور ایک فطری سمت میں جا رہے ہیں، حالانکہ وہاں جو ہو رہا ہے وہ بہت ہی قابل مذمت ہے اور بلڈ شیڈ ہو رہا ہے وہاں۔ لیکن آپ نے جو اپنے ابتدائی کلمات میں جو آپ بات کر رہے تھے، یہ دیکھیں، اور آپ نے جو مجھ سے پوچھا کہ یہ جو استعماری طاقتوں نے سوچا تھا کیا اس ڈائریکشن میں حالات جا رہے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں ہرگز نہیں جا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، اب شام کا قضیہ جو ہے یہ کوئی ہفتوں مہینوں والا نہیں ہے، اب قریب 2 سال سے بھی زیادہ ہو گئے۔ اب یہ بات یہاں پہ ایک مسلمہ حقیقت بن گئی ہے، اس پہ سب لوگ ایگری کر رہے ہیں کہ جو شام کے بارے میں سوچا گیا تھا، جو امریکہ اور سعودی حکومت نے سوچا تھا، جو اس خطے کے لوگوں نے سوچا تھا کہ وہاں جس بے صبری کا مظاہرہ انہوں نے کیا، وہاں جس طرح ہتھیار بند لوگوں کو داخل کروا دیا گیا، انہوں نے جو سوچا تھا کہ یہ کچھ ہفتوں کی بات ہے اور بشر الاسد ختم ہو جائے گا اور ہمارا رجیم چینج ہو جائے گا، وہ اب لگ رہا ہے کہ وہ بالکل فیل ہوا ہے۔ وہ ان کا جو وہ اندازہ تھا، وہ اندازہ سرے سے ختم ہوا ہے، اس یعنی اس میں یہ سراسر فیل ہوئے ہیں۔ یہ اس کا اعتراف اب ہر جگہ سے ہو رہا ہے، امریکہ یہاں ہر جگہ سے ہو رہا ہے کہ اس اندازے میں یہ فیل ہوئے ہیں۔ بشر الاسد مہینوں اور ہفتوں میں گیا نہیں ہے، وہ وہیں پر ہے اور اب بھی وہیں پر ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ آخر یہ جا کس طرف رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہ اس طرف جا رہا ہے کہ اس خطے میں جو ایک اسلامی انقلاب کی تحریک جو برپا ہوگی، اس میں اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ جو ہے، یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس پہ لوگوں کی صف آرائی ہوگی۔ یعنی یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو نہ فلسطین کے سائڈ میں ہیں نہ اسرائیل کے سائڈ میں ہیں۔ یہاں پہ کچھ ایسا ہی مسئلہ ہے کہ لوگوں کو کسی نہ کسی طرف رہنا ہے۔ تو موجودہ حالات جو ہیں یہ ایک صف آرائی کی پروسیس کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ جو عرب شیخ، شہزادے، بادشاہ وغیرہ، یہ جو ہمارا منحوس ماضی ہے، یہ جو ایک منحوس ایک 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 روایت سے ان کا تعلق ہے، یہ جو اس علاقے کی بادشاہتیں اور شہزادے ہیں، یہ جو ایک ایک एक जवाल पजीर एक एक माजी की निशानियां हैं, ये सब आप देख रहे हैं कि ये इसराइल की तरफ हो रहे हैं। और ये सारा इस वक्त अरब लीग में जो अपोजिशन को एक सीट मिल गई, ये सारा कुछ ये इसराइल का एजेंडा चल रहा है। और इसमें देखिए आपकी ये अरब लीग और अरब ममालिक पेश पेश हैं, यानी उतना एंथुजियाज्म, उतनी सरगर्मी आप ओबामा और अमेरिका में भी नहीं देखेंगे जितनी अरब लीग के ममालिक में है, अल सूद में है।
जी, लंदन स्टूडियो से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, चलते हैं दिल्ली स्टूडियो जहां मुमताज इस्लामी स्कॉलर और सीनियर तजिया निगार डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या ख्याल है शाम के हवाले से। तस्लीम रहमानी साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी तस्लीम रहमानी साहब,
सलाम।
जी, शाम के हवाले से अभी गुफ्तगू हो रही थी डॉक्टर इनायतुल्लाह अंद्राबी साहब से, और उनसे मेरा सवाल ये था कि शाम के हालात किस नहज पर जा रहे हैं, क्या उस नहज पर जा रहे हैं जो अमेरिका और इसराइली इत्तेहाद के मद्देनज़र है या उसके बरक्स। तो अंद्राबी साहब की गुफ्तगू बीच से कट गई, उनका कहना ये था कि ये जो कुछ हो रहा है ये शाम में, ये दरअसल इसराइल और फ़लस्तीन के ताल्लुक से एक महाज़ाराई है, और अब ये महाज़ाराई बिल्कुल क्लियर होती जा रही है और सूरत हाल ये बन रही है कि अब कोई गैर जानिबदार नहीं रहेगा, या वो इसराइल के साथ होगा या फ़लस्तीन के साथ होगा। ये जो महाज़ाराई है, उनका कहना ये है कि शाम के ताल्लुक से ये महाज़ाराई क्लियर होती जा रही है और अपने मंतिकी अंजाम की तरफ बढ़ रही है। आप क्या कहते हैं इस बारे में?
देखिए, मैं इस सिलसिले में ये अर्ज करूंगा कि शाम के जो हालात हैं उसमें खून खराबा तो बहुत हुआ, जो यकीनन बहुत अफसोसनाक है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हैरत की बात ये लगती है, और सारी दुनिया को इस बात पे हैरत होनी चाहिए और दुनिया के तमाम लोगों को ये बात बताया जाना चाहिए कि हम जिस जम्हूरियत की बात करते हैं, हम जिस हुकूक इंसानी की बात करते हैं, और सारी दुनिया की ये इस्तेमार पसंद क़ुव्वतें, इस्तेमारी ताकतें जब बात करती हैं कि दुनिया में जम्हूरियत आनी चाहिए और दुनिया में हुकूक इंसानी का एहतराम किया जाना चाहिए, और अलकायदा को वो ये कहा करती हैं कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी तरीके की दूसरी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस का वो नाम लेके कहते हैं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आज आखिर ऐसी कौन सी वजूहात पेश आ गई कि उन्हीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को वहाँ पर मदऊ किया जा रहा है, उनको हथियार दिए जा रहे हैं, उनको वहाँ पर जंग में शरीक किया जा रहा है। 22 से ज़्यादा ममालिक के लोग आज सीरिया में मौजूद हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं, और अरब लीग में जो कुछ कल हुआ वो उससे भी ज़्यादा हैरतनाक बात है कि अल खतीब साहब ने जिस अंदाज से शिकवा किया कि अमरीका और उसके हलीफ सीरिया में बागियों की मदद नहीं कर रहे, मुझे बड़ा बज़ाका खेज भी महसूस होता है, ताज्जुब खेज भी है कि जिस अमरीका को, और मैंने आज फेसबुक और ट्विटर पर लिखा भी है कि जिस अमरीका को दुनियाए इस्लाम अपना दुश्मन मानती है, जो पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा जिस अमरीका को अपना दुश्मन मानती है, अरब लीग के इजलास में खड़े होके वहां के बागी, जो शाम के बागी हैं, जो शाम में 70,000 से ज्यादा, जो यूएन की तस्वीर की फिगर है, 70,000 से ज्यादा लोगों के, मुसलमानों के कत्ल के जिम्मेदार हों, उनके सिलसिले में ये कहा जाए कि साहब अमरीका हमारी मदद नहीं कर रहा, नेटो अब अपनी फोर्सेज वहां नहीं भेज रहा, इससे ज्यादा अफसोसनाक अमर और शर्मामेज अमर मेरे नजदीक कोई और नहीं हो सकता कि हम उन्हीं लोगों को जो हमारे दुश्मन हैं और उनको हम अब मदु करें एक ऐसी हुकूमत को गिराने के लिए जो दुनिया में क़िबला अव्वल की हिफाजत करने के लिए वहां पर मौजूद हो। पूरा का पूरा हमारा ये मानना रहा है हमेशा कि दुनिया में और खुसूसन आलम इस्लाम में जितने मसाइल मौजूद हैं उन मसाइल की बड़ी वजह इसके सिवा कुछ नहीं है कि इसराइल खित्ते में अपना दबदबा चाहता है, एक ग्रेटर इसराइल का कयाम चाहता है, और उस कयाम के लिए उसे सीरिया की जरूरत है, उसको गोलान की पहाड़ियों की जरूरत है, उसे लेबनान की जरूरत है, उसे जॉर्डन की जरूरत है, उसे मदीना तक की जरूरत है। वो तमाम चीजों को अपने अंदर जम करके ग्रेटर इसराइल का कयाम चाहते हैं। और अमरीका में बाराक ओबामा साहब ने अभी पिछले हफ्ते इसराइल के दौरे के दौरान ये बात बिल्कुल वाजे कर दी कि अमेरिका उनकी जैसी इमदाद कर रहा था उससे ज्यादा इमदाद करता रहेगा। बाराक ओबामा साहब ने बहुत वाजे कहा कि हमारी प्रायोरिटी इसराइल है। तो ग्रेटर उज़्मा के कयाम में इसराइल और अमेरिका दोनों एक दूसरे कितने करीबी हलीफ हैं ये बताए जाने की जरूरत नहीं। और इसराइल में जो कुछ शाम में जो कुछ हो रहा है वहां CIA कि तमाम लोग मौजूद हैं, वो फैसिलिटेट कर रहे हैं अलकायदा को भी और दूसरे टेररिस्ट ग्रुप को भी, और उसके साथ वो हुकूमतें जिनको हम मुसलमानों की हुकूमतें कहते हैं, जो शहनशाहियतें हैं, वो हुकूमत अपने इजलास में एक बागी को बुला के बिठाएं। और अमेरिका के एक पिट्टू गसान साहब वहां मौजूद थे जो खतीब साहब के पीछे वहां बैठे हुए थे, ये हजरात वहां पर बैठेंगे और ये तय करेंगे कि क्या होगा। मुज़ाकरात के सिवा कोई हल नहीं है, जमहूरियत होनी चाहिए। हम भी कहते हैं कि शाम में एक मजीद जमहूरी हुकूमत का कयाम होना चाहिए, इससे दुनिया में किसी को इनकार नहीं है। और अब आके हालात बदलने लगे, पहले समझा जा रहा था 2 साल पहले और उसके बाद जो जंग शुरू हुई तो ये समझा जा रहा था कि शाम अकेला पड़ गया है, या ये सोचा जा रहा था कि शाम गालिबन ईरान और हिजबुल्ला के अलावा सीरिया की कोई भी हिमायत नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से रूस ने हिमायत की, जिस तरीके से चीन हिमायत कर रहा है, जिस तरीके से दुनिया के दूसरे लिबरल ममालिक ने उनकी हिमायत की है, और जिस तरीके से खुद हिंदुस्तान में पिछले दिनों जब सीरिया की एक मिनिस्टर यहां तशरीफ लाई, तो हमारा मौकफ, हमारे मुल्क का, हिंदुस्तान का बड़ा वाजे मौकफ ये था कि हम वहां पर एक डायलॉग की हिमायत करते हैं, वहां एक गुफ्तगू के जरिए से एक सरकार के कयाम की, जमहूरियत की हम हिमायत करते हैं, कत्लो गारतगिरी की हिमायत नहीं करते। तो दुनिया में बड़ी तेजी के साथ जो आइसोलेशन, एक सो कॉल्ड मीडिया का हाइप दिया हुआ जो एक आइसोलेशन था, जो एक्चुअल आइसोलेशन कभी नहीं था, उस आइसोलेशन का खत्म होने के आसार बड़ी तेजी से दिखाई दे रहे हैं। और ये लग रहा है कि अगले चंद हफ्ते या महीने के अंदर अमरीका, उनके हलीफ और ये कुछ अरब ममलिकतें, गल्फ की जो ममलिकतें हैं, इसके सिवा सीरिया का मुखालिफ दुनिया में कोई बाकी नहीं बचेगा। 2 साल की कत्लो गारतगिरी में बशार उल असद का वहां मौजूद रहना, सरकार पे काबिज रहना और उस अपनी सरकार को आगे बढ़ाते रहना, ये इस बात का सबूत है कि सीरियन पब्लिक, शाम के अवाम बशार उल असद के खिलाफ नहीं है। तो अगर शाम के अवाम खिलाफ नहीं है तो किसी दूसरे ममालिक के लोगों को क्या हक पहुंचता है कि वहां की अवामी मंशा और ख्वाहिश के मुताबिक एक मुतमक्किन सरकार को गिरा दिया जाए। ये जो बगावत है, ये बगावत शाम के लोगों की जानिब से नहीं है, ये बगावत बशार अल असद के खिलाफ सीरियन पब्लिक की नहीं है, बल्कि ये उस इस्तेमार की बगावत है, उस इस्तेमार की साजिश है जो वहां पर इसराइल के कयाम के लिए सीरिया की एक एंटी इसराइल, एंटी अमेरिकन गवर्नमेंट का कयाम दमिश्क में देखना नहीं चाहती है। वो सिर्फ उस हुकूमत को गिराने की खातिर लाख के करीब लोगों का कत्ल करने के जिम्मेदार जो है वो अमेरिका, इसराइल और ये अरब ममलिकतें हैं जो बागियों को बुला के अपने यहां बिठाती हैं। अरब लीग का मैसेज, मुझे हैरत है, आज म्यांमार में हजारों की तादाद में कत्लेआम हुआ है पिछले एक हफ्ते के अंदर और लाखों लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं। तो सऊदी अरब ने ये तो कहा कि हम 5 लाख लोगों को अपने यहां बुला लेंगे, लेकिन सऊदी अरब ने कभी ये कहने की कोशिश क्यों नहीं की कि म्यांमार में कत्लेआम को रोका जाए और जो वहां के शहरी हैं वो वहीं रहे। पूरे अरब लीग के सेशन में म्यांमार के इशू पे कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, सीरिया जो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ तनहा लड़ रहा है वहां पर उसके खिलाफ गुफ्तगू की जा रही है। ये बड़ा साफ सा मैसेज है कि ये लोग, ये तमाम इस्तेमारी कुव्वतें अपने हाथ मिला के और मुत्तहिद होके इसराइल के खिलाफ जो लॉबीज है उनको खत्म करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के बहाने बनाकर ये कोशिश कर रही है कि वहां कत्लेआम के जरिए एक हुकूमत को गिरा दिया जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब। और नाज़रीन, टेलीफोन लाइन के जरिए हमारा राबिता बरकरार हुआ है पाकिस्तान के सीनियर सहाफी और मुमताज तजिया निगार आगा मसूद हुसैन साहब से। आगा मसूद हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जनाब। जनाब, शाम में कीमियाई असलहे के इस्तेमाल के बाद पूरी दुनिया की जानिब से, दुनिया के अक्सर मुल्कों ने जिनमें ईरान भी शामिल है, रूस और चीन भी शामिल है, सब ने इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया, हत्ता बान की मून ने भी, कि शाम का बहरान पुर अमन तौर पर मुज़ाकरात के ज़रिए सफारती तरीके से हल किया जाना चाहिए, लेकिन मगरिब रजत पसंद इलाके की हुकूमतों और इसराइल का जो ट्राइका है उसका बदस्तूर इसरार इस बात पर है कि शाम में फौजी मुदाखलत की जाए, शाम के मुखालिफीन को असलहा दिया जाए और उनकी माली मदद की जाए और ताकत के ज़ोर पर बशार असद की हुकूमत गिराई जाए। क्या कहेंगे आप इस बारे में?
देखिए, मैं तो आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, आपने जो आखिरी जुमले कहे हैं। बात दरअसल ये है कि अभी जो बारक ओबामा इसराइल गए थे, तो इसराइल जाने के बाद ये है कि उनका बुनियादी मकसद यही था कि किसी तरीके से बशार असद की हुकूमत को के खिलाफ जो जाली तंजीमें शामिल हो गई जिसमें अलकायदा भी शामिल है उनकी मदद की जाए, असलाह दिया जाए। और उसमें जो बड़े अफसोस की बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ मुअद्दिबाना, वो ये कि उन्होंने जहाज पर सवार होने से पहले उन्होंने बात की है तुर्की के वजीर आजम से और उनसे बात कराई नाथन हाउस से, तो नाथन हाउस ने माफी मांगी कि जो हमने फलोटीला में आपके 9 अफराद को जो शहीद किया था उसकी मैं माफी चाहता हूँ। तो चलाते ये समझा जा रहा था कि तुर्की की जो हुकूमत है वो अब इस तरीके से शाम के खिलाफ काम नहीं करेगी, लेकिन अब इस समझौते के बाद जो बारक ओबामा ने करवाया है नाथन हाउ और रमजान के खिलाफ के साथ, तो उससे सूरत हाल बहुत बदल गई। और मैं ये समझ रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि बशार असद के खिलाफ एक नई मुहिम शुरू होने वाली है। और फिर वही बात अफसोस के साथ मैं आपकी खिदमत अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो पैसे से असलहे से उनकी मदद कर रहे हैं, और उसमें जो लोग भी मदद कर रहे हैं उसको आपको तो मालूम है कि वो कौन से वो मुस्लिम ममालिक हैं। और मेरा अपना ये भी ख्याल है कि जिस तरीके से ड्रोन टेक्नोलॉजी जो इसराइल को मिली हुई है उसके जरिए मैंने जो बात अखबारों में पढ़ा है वो ये कि हिजबुल्लाह पे भी ये लोग अपना हमला करने वाले हैं, और उसमें नेतन्याहु ने कहा कि हम बहुत ज्यादा तैयार हैं, ईरान को भी उसका हदफ बनाएंगे। मेरे अपना ये ख्याल है कि जो सफारती कोशिशों की जो बातें की जा रही है, जो बान की मून ने भी की है और कूफी अनान ने भी इस सिलसिले में बड़ी कोशिश की, इसके बाद कूफी अनान के बाद जब दूसरे साहब आए उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन ये कि उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका और सफारती कोशिशें तमाम नाकाम हो गई हैं। अब ऐसा लगता है कि बड़ी उजलत है बारक ओबामा को और ये नाथन हाउ को जो इसराइल है, इनको बड़ी उजलत है कि किसी तरीके से बशार असद की हुकूमत का तख्ता तुरंत तख्ता किया जाए और वहाँ पे अपने अपनी पसंद की जो है वो हुकूमत कायम की जाए। उनको दरअसल सबसे बड़ा खतरा ये है कि अभी तक जो जो बैरूनी अनासर जिस तरीके से घुस के शाम में कत्लो आरतगिरी कर रहे हैं और बशार असद की हुकूमत को जो है कमजोर कर रहे हैं और उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके माबेन भी कोई इत्तेहाद नहीं है और कोई इस इख्तलाफ की कोई बड़ी ताकत जो है ना वो सामने नहीं आ रही। तो उनको थोड़ी सी मतलब ये लेजिटिमेसी का बड़ा मतलब जाहिर है कि बैनुल अक़वामी दुनिया क्या कह रही है, कौन से इस इख्तलाफ है कि जो इनका साथ देगी। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझ सकता कि सिफारती कोशिशें अब तकरीबन नाकाम हो गई हैं और बशार असद के खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज बनने वाला है, और उस महाज में सबसे ज्यादा जो पेशरफ्त होगी वो इसराइल की जानिब से होगी। तुर्की उसकी पूरी मदद करेगा, वहाँ मिजाइल लगा दिए गए हैं, और उसके बाद जो है अरब ममालिक हैं जिनको जो अमेरिका की कातलैसी करते हुए थकते नहीं है वो भी उनकी मदद करेंगे। तो आने वाला जो वक्त है वो बहुत ही इंतशार का है, शाम के लिहाज से बहुत खून खराबे का है, और उसको कौन रोकेगा ये अभी तक बात समझ नहीं आ रही।
बहुत बहुत शुक्रिया अंद्रावी साहब। जनाब, अरब लीग का माजी आलम इस्लाम के हवाले से क्या रहा है?
मुतल किया था 2011 में, तो उस वक्त ये अंदाज़ा था कि अमेरिका उसके बाद जल्दी ही नेटो फौजें वहाँ पे दाखिल हूँ, लेकिन चूँकि अमेरिका और मगरिब ज़रा यहाँ पे ये संभल संभल के चल रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इनकी इनके इकदाम का क्या नतीजा होगा, तो ये ज़रा इस बारे में कॉशस रहे हैं और खुसन अमेरिका फौजी मुदाखलत के बारे में बहुत ज़्यादा मुहतात रहा है, और खुसूसन जब से लीबिया में इन्होंने इंटरवीन किया और फिर उनका एम्बेसडर मारा गया, तो ये इस बारे में ज़रा मुहतात हैं कि बराह रास्त कोई फौजी मुदाखलत करें। लेकिन عرب لیگ قطر میں جو اس وقت وہ شام کی رکنیت معطل ہوئی تھی تو اسی کے پیش نظر ہوئی تھی کہ اس کے بعد یہی ہوگا. تو عرب لیگ کا یہ ماضی رہا ہے, آپ کو معلوم ہے حسنی مبارک کے وقت ان نے کیا کیا, اسرائیل کے وقت ان نے کیا کیا, کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ جب ہوا تو اس کو انڈورس کیا. تو جو بھی جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جس میں اسرائیل کی بالادستی کو ڈپلومیٹک کوئی جواز دینا ہو اس میں عرب لیگ نے رول ادا کیا ہے. تو اس وقت بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. اور میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ اس پہلو کو آپ ذرا بہت ہی یعنی اس کو آپ اپنی ڈیو جس اہمیت کا یہ حقدار ہے اس کو آپ یہ اہمیت دیں اس چیز کو کہ یہ ارد گرد کے ممالک جو ہیں, یہ گلف سٹیٹس اور سعودی کنگڈم جو ہے, یہ تو امریکہ اور برطانیہ اور ان تمام سے زیادہ یہ اس وقت زیادہ ایکٹو ہے. اور اس کو آپ اس چیز سے جوڑیں کہ جب ایران کے اسلامی انقلاب کے فوراً بعد آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز او آئی سی جو ہے اس کا ایک سمٹ ہوا تھا تو حضرت امام خمینی نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کا بائیک آؤٹ کریں گے. مجھے یاد ہے میں ان دن اسٹوڈنٹ تھا تو بائیک آؤٹ ہوا. تو بائیک آؤٹ اس لیے کیا گیا کہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ سارا اسلامک کانفرنس آرگنائزیشن اور آل سعود کے تحت یہ سارے ادارے جو ہیں یہ امریکہ کے ہیں, یہ اسی کا مفاد سرو کرنے کے لیے ہیں. تو میں جس سفارائی کی بات کر رہا تھا تو وہ یہی ہے کہ آپ دھیرے دھیرے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سفارائی کا عمل جاری ہے. بلکہ ترکی جو کافی کچھ یعنی ترکی جس کا جس نے ایک الگ راستہ لیا تھا, لیکن وہ بھی اب جو ابھی آقا منصور صاحب بھی ذکر کر رہے تھے اس کا کہ انہوں نے ابھی فون پہ بات کی اور انہوں نے پھر اپنے ریلیشن استوار کرنے کا وہ اندیا دیا ہے. تو ترکی بھی اس وقت اب دیکھیں اس کا سائیڈ بھی بدل رہا ہے, وہ بھی اب اسرائیل کے سائیڈ پہ جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت تیزی سے ایک سفارائی کا عمل جو ہے جاری ہے اور یہی کچھ ہونا تھا, یعنی یہ بالکل یعنی ایک ایکسپیکٹڈ بات ہے. یہ
جی بہت بہت شکریہ جی. تسلیم رحمانی صاحب, جناب آپ نے اپنی گفتگو میں بہت اہم نقطے کی جانب اشارہ کیا کہ اس وقت میانمار میں
جی
ایک پوری قوم کی نسل کشی کی جا رہی ہے, وہاں کے مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور پوری مسلم قوم کی نیشنلٹی ختم کر دی گئی اور عالم اسلام خاموش رہا. عالمی اداروں سے تو ہمیں بہت زیادہ نہ تو توقع ہے اور نہ عالمی برادری سے ہمیں کوئی امید ہے کہ وہ میانمار کے مسلمانوں کے حق میں کوئی کام کریں گے, لیکن مسلم ملکوں سے, مسلمان حکومتوں سے ضرور یہ توقع بجا طور پر رکھی جانی چاہیے کہ وہ میانمار کے مسلمانوں کے حق میں کوئی قدم اٹھائیں گے. میانمار کے مسلمانوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل کے انداز جہاں میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. آج ہم یہ اگلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ شام کے تعلق سے پہلے فرانس اور برطانیہ نے شام میں سرگرم مسلح گروہوں کو بھاری اسلحہ بھیجنے کا اعلان کیا اور اب عرب لیگ نے بھی وہی زبان استعمال کی ہے اور شام میں سرگرم مسلح باغیوں کو اسلحہ اور مالی امداد دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے. یہ جو ہم آہنگی پائی جاتی ہے مغرب میں اور عرب لیگ میں, اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟
دیکھیے میں عرض کروں گا کہ اس کو ذرا سے ایک وائڈر پرسپیکٹو میں دیکھا جانا چاہیے. عرب لیگ نے جو زبان اختیار کی ہے کہ وہ اسلحہ اور مال امداد فراہم کریں گے, یہ ایک پہلو ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ابھی ہمارے پاکستان کے صحافی فرما رہے تھے, ذرا سا اس کے ایکسٹینشن پہ جائیے
جی.
کہ جو باراک اوباما صاحب نے اسرائیل میں بیٹھ کے ٹیلی فون کر کے نتن یاہو صاحب سے کہلوایا کہ صاحب وہ جو فلوٹیلا کے 9 لوگ مارے گئے تھے 2009 میں, ہم اس پر معذرت کرتے ہیں اور ان کا معاوضہ دینے کو تیار ہے. 4 سال سے ساری دنیا میں یہ تحریک چل رہی تھی, خالی ترکی میں نہیں پوری دنیا میں چل رہی تھی, اور جو محاصرہ غزہ کا انہوں نے کیا تھا وہ بھی تقریباً بے عمل سا ہو گیا. ایک طرف مصر میں کھل گیا, دوسری طرف انہوں نے بھی کہا کہ ہم غزائی اجلاس وہاں جانے کی اجازت دیں گے وغیرہ وغیرہ. مجھے جو لگتا ہے کہ یہ جو تعلقات سفارتی تعلقات ترکی کے اور اسرائیل کے بیچ یہ استوار ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور ہمیشہ اسرائیل کو ترکی سے بڑی مدد ملتی رہی ہے, ان کی فوجی مشقیں ایک ساتھ ہوتی رہی ہیں, ان کے کاروبار, ان کی ٹوریزم کی انڈسٹری ان کے ساتھ وابستہ رہی ہے. اب جو یہ تعلقات استوار ہو رہے ہیں اس کا سیدھا اثر شام کے حالات پہ پڑنے جا رہا ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے کہ شام کے حالات کو خراب کرنے کے پیچھے امریکہ, اسرائیل اور عرب ہے, یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. اور اب جو یہ ترکی ہے, ترکی بارڈر پر ہے, اور سیدھے سیدھے مجھے لگتا ہے کہ اب تک جو ایک باضابطہ جنگ نہیں ہو رہی تھی, ترکی کو استعمال کیا جائے گا ایک باضابطہ جنگ کے لیے, اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کے لیے, سیریا کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. مجھے اس بات کا خدشہ ہے, ابھی تک اس کے آثار نمایاں نہیں ہوئے, لیکن جس انداز سے سفارتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ ٹھیک ہوئے ہیں اور جس انداز سے عرب لیگ نے یہ ایک مخصوص زبان اختیار کی ہے اسلحہ فراہم کرنے کا, جواز وہاں بلا وجہ کا جواز وہاں پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے, اور مالی امداد دینے کی جو جواز فراہم کرنے کی کوشش کی ہے, اس سب سے لگتا ہے کہ عرب لیگ خود پیچھے رہ کے ترکی کو آگے کر کے اور ترکی کی مدد کرے گا, بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ ایران اور عراق کی جنگ میں سب لوگ پیچھے تھے اور عراق کو آگے کر کے اور جنگ ایک شروع ہوئی تھی. اور ناٹو تو کل بھی بنا کیا ناٹو نے کہ ہم نہیں جائیں گے, امریکن فورسز نہیں جائیں گی, لیکن جو پیٹریوٹک میزائلز ہیں وہ تو وہاں رکھیں, اور ان کی جو نارتھ کی جو سرحد ہے سیریا اور ترکی کی نارتھ سرحد پر کل بھی مورٹارز نے لینڈنگ کیا ہے, اسے بہت صاف انڈیکیشن آ رہا ہے کہ نیٹو خود جانے کی کیا ضرورت ہے, امریکہ کو جانے کی کیا ضرورت ہے, دو مسلمان ممالک ہیں, دونوں آپس میں مسلمان ہیں, دونوں لڑیں گے, دونوں ہی کے لوگ مارے جائیں گے, دونوں مسلمان ہوں گے, کائے کو اپنا پیسہ خرچ کرنا ہے, کائے کو اپنے ریسورسز خرچ کرنے ہیں, ترکی کو لڑائیے سیریا سے اور کام نکالیے. تو یہ حالات بننے جا رہے ہیں. مجھے اس سے اختلاف ہے کہ ابھی حال ہی میں اسرائیل یا امریکہ کی جانب سے ایران پر کسی قسم کا کوئی حملہ کرنے یا حزب اللہ پر حملہ کرنے کی کوئی کوشش مستقبل قریب میں کی جائے گی. مجھے لگتا ہے کہ ترکی اور سیریا کی جنگ, جو ظاہر ہے ترکی میں کردوں کا مسئلہ بہت ہے, اس سے بھی وہ نجات حاصل کر لیں گے اور آرام سے ایک نیشنل موومنٹ کھڑا کر کے اور سیریا کے خلاف سفارائی وہ کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں گے, ایسے حالات مجھے لگ رہے ہیں. لیکن ایک بات میں عرض کر دوں کہ چاہے ترکی کے ساتھ سیریا کی جنگ ہو, چاہے مرسنریز وہاں پر جا کے جنگ کرے, یہ جنگ سیریا نے جیت لی ہے. سیریا کا آئسولیشن ختم ہونا اور سیریا میں بشار الاسد کا 2 سال کے بعد بھی موجود رہنا, یہ اس بات کا اپنے آپ میں ثبوت ہے کہ سیریا کے عوام نے اپنی ایک پسندیدہ حکومت کی قیادت میں ان تمام لوگوں کو شکست دے کر اور اپنا اقتدار وہاں باقی رکھا ہے. بہت جلدی اس کے آثار دکھائے, ابھی اگلے مہینے وہاں ایک کانفرنس دمشق میں ہونے جا رہی ہے, ہم لوگ ہندوستان سے بھی جا رہے ہیں, لوگ رشیا سے بھی آ رہے ہیں, لوگ امریکہ سے بھی آ رہے ہیں, سینکڑوں لوگ وہاں اکٹھے ہوں گے یہ بات پر دباؤ بنانے کے لیے اپریل کے آخری ہفتے میں کہ مذاکرات شروع کیے جائیں. اور اس جو خطیب صاحب کا استعفیٰ ہے اسے کوئی معمولی واقعہ نہیں سمجھا جانا چاہیے. خطیب صاحب آج تو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہماری مدد نہیں کر رہا, لیکن خطیب صاحب کے ایک جملے پر غور کیا جانا چاہیے جو عرب لیگ میں انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ جو عرب امارتیں ہیں یہ اپنے یہاں جمہوریت قائم کریں اور اپنے یہاں جو سیاسی قیدی انہوں نے بند کر رکھے ان کو آزاد کریں. بڑا باریک جملہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اسے واچ کیے جانے کی, بہت ہی کلوزلی واچ کیے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بلا وجہ استعفیٰ نہیں آیا, اس کے پیچھے بہت سے عواقب ہیں, اور پوری کی پوری جو فری سیرین آرمی اور جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اس میں ایک شدید دراڑ پڑی ہے, ان کے استعفیٰ اس دراڑ کا مظہر ہے, اور کمزور ہو رہی ہیں وہ قوتیں, یہ اور اسی لیے انہوں نے شاید کہا ہے کہ مزید پیسہ دیا جانا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ فلسطین کے محاذ پر جو سیریا کی موجودگی ہے وہ ابھی کمزور نہیں ہوئی ہے اور وہ باقی رہے گی, اور سیریا کے لوگ آخر کار یہ کسی جمہوری طریقہ کار کو اپنانے پر وہاں مجبور ہوں گے, اور بشار الاسد کی سرکار ابھی برقرار رہے گی لمبے عرصے.
بہت بہت شکریہ آغا مسعود حسین صاحب. جناب ترکیہ اور اسرائیل میں جو قربت بڑھ رہی ہے شام کے تناظر میں, اس کا جائزہ آپ کس طرح لیں گے؟
دیکھیے میں نے آپ سے پہلے بھی بات کیا کہ دیکھیے جب وہ ایئرپورٹ پہ جا رہے تھے, دیکھیے لوگ دراصل ہمارے ابھی یہ بھائی جو فرما رہے تھے ان کو پورا اس بات کا اعتراف نہیں ہے کہ وہاں ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے, سیریا بشار الاسد صاحب میں بڑے بڑے وسوس سے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکیں گے. روس کی طرف سے جو اشارے مل رہے ہیں, روس اکیلا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. ایران, حزب اللہ, یہ تین ایسے بڑی طاقتیں ہیں کہ جو اس وقت شام کو روکے ہوئے ہیں, لیکن یہ طاقتیں جو ہیں وہ کب تک اس کو روکے ہوں گی, جبکہ تمام مسلم امہ جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں وہ تو بالکل ایک آپس میں متحد ہیں اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ. تو چنانچہ بشار الاسد صاحب جو ہیں وہ بالکل تنہا ہوتے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ کچھ عرصے کے بعد یہ جو نیٹو ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ترکی بھی تو نیٹو کا ایک ممبر ہے, وہ جو ہے وہ باقاعدہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ اپنا فٹ پرنٹ جمائیں گے اور وہ حملہ کریں گے. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو اسرائیلی اخبارات جو انگریزی میں نکل رہے ہیں, آپ مطالعہ کریں اور آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بشار الاسد کی حکومت گئی اور حزب اللہ نے کچھ کاروائی کی تو ہم بالکل تیار ہیں ایک اور جنگ کے لیے, اور اس وقت جو ہوگا ریپڈ ڈیولپمنٹ ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم لوگ, کیونکہ اس کا بڑا ہمارا پاس ایک ادراک بھی ہے, ہم مطالعہ کرتے رہتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ کیا ہے. امریکہ اور اسرائیل اب نہیں چاہتا کہ کسی طریقے سے بشار الاسد کی حکومت جو ہے وہ برقرار رہے, اور یہی موقف جو ہے عرب ممالک کا بھی ہے کہ جو اسلحے سے, پیسے سے اور ان تمام لوگوں کو کہ جو مختلف ممالک سے آئے ہیں اور اسرائیل کے اندر لڑ رہے ہیں, ان کو یہ مدد کر رہے ہیں. اور اگر مسلم امہ, جیسے کہ آپ کی خواہش تھی, آپ کا سوال تھا, اگر یہ متحد ہوتے تو یقینی طور پر آج صورتحال یہ بالکل نہیں ہوتی اور کوئی نہ کوئی سفارتی ذریعہ جو ہے اس پورے نکل آتا. اور جہاں تک اسرائیل میں ریفارم کی بات ہے, میں آپ سے عرض کروں کہ ان دو سال قبل جب کئی حملے شروع نہیں ہوئے تھے, بشار الاسد تیار ہو گئے تھے ریفارمز کے لیے اور بنیادی ریفارم شروع ہو چکے تھے, جس کے اندر مطلب یہ کہ لوکل باڈیز کے الیکشن بھی شامل تھے تاکہ یہ ریولیوشن آف پاور ہو. یہ سب کچھ ہو رہا تھا, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی ایسا ملک کہ جو روس کے تعاون سے یا ایران کے تعاون سے یا حزب اللہ کے تعاون سے جو ہے وہ اپنا وجود قائم رکھے, اور ان کی جو مڈل ایسٹ میں حاکمیت ہے امریکہ کے تعاون سے, ان کے اشتراک سے وہ برقرار رہے. تو یہ صورتحال ہے, وہ تو ریفارمز کے لیے بالکل تیار تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جمہوریت کا جو ذکر کر رہے ہیں, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے مسلم ممالک کے ساتھ. جمہوریت کے نام پہ وہ عراق میں آئے تھے, وہ عراق کے اندر, اور اس کے بعد جمہوریت کے نام پہ افغانستان میں آئے تھے. افغانستان میں کیا ہوا, کیا کوئی جمہوری ادارے بنے, کیا کوئی جمہوریت کا کوئی اس میں رمق پائی جاتی ہے, یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ جو مغربی ممالک کی طرف سے بولا جاتا ہے کہ ہم صاحب جمہوریت کے لیے آئے ہیں, ہم ریفارمز کے لیے آئے ہیں. کوئی ریفارمز نہیں چاہتے, یہ وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اسرائیل کی حاکمیت کو ان چیلنج کرنا چاہتے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر. اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ یہ ایران مستحکم رہے اور حزب اللہ کے اتحاد برقرار رہے, لیکن میں روس کے جو اخبارات ہیں اس سے میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ روس آہستہ آہستہ جو ہے وہ پسپائی اختیار کر جا رہا ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں نہیں دیکھتا کہ بشار الاسد کی حکومت قائم رہ سکے گی.
جی بہت بہت شکریہ اندرابی صاحب. جناب اب یہ بشار الاسد صاحب کی حکومت قائم رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, لیکن جو دو سال کا عرصہ گزرا ہے اور جس طرح سے عوام نے اس حکومت کی حمایت میں مظاہرے کیے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں, اور مخالفین کی طرف سے جس طرح سے دہشت گردی کی گئی ہے کھلی, اور کیمیائی اسلحے کا استعمال کیا گیا ہے, اور ابھی جو علامہ البوطی کو شہید کیا گیا, مسجد میں دھماکہ کیا گیا, اس سے حالات حکومت کے حق میں جا رہے ہیں اور مخالفین کے خلاف جا رہے ہیں. لیکن بہرحال میرا سوال یہ نہیں ہے, میرا سوال یہ ہے کہ شام اسرائیل کے مقابلے میں فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے, ایک محاذی ملک ہے, اور سب کو اس کا اعتراف ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. اور جہاں تک جمہوریت کا اور شام کے عوام کے حقوق کا مسئلہ ہے, تو یہ عرب لیگ کا جو اجلاس ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شام میں نہ عوام کے حقوق کا مسئلہ ہے نہ جمہوریت کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ اگر عوام کے حقوق کا مسئلہ ہوتا اور جمہوریت کا مسئلہ ہوتا تو وہ حکومتیں خاموش رہتی جو اپنے یہاں عوام کے حقوق کو پامال کر رہی ہیں اور جمہوریت کی آواز کو دبانے میں کسی بھی ظلم سے گریز نہیں کر رہی ہیں. مسئلہ جو ہے وہ اسرائیل کے مقابلے میں موجود ایک فرنٹ لائن, ایک محاذی ملک کو گرانے کا ہے. اگر یہ محاذی ملک یہ محاذ گر گیا تو ظاہر ہے کہ اس سے فائدہ تو اسرائیل کو ہوگا. عرب لیگ میں شامل جو عامر حکومتیں ہیں عرب حکومتیں ہیں ان کو کیا ملے گا؟ تین منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس.
ان کو بھی جی جی ان کو بھی ملے گا نا. آپ دیکھیں اصل گیم کیا ہے. اور لیکن میں اپنی بات سے پہلے ذرا اس چیز کی تصحیح کروں کہ میری معلومات کے مطابق یہ جو معاد الخطیب ہیں انہوں نے استعفیٰ دیا تھا لیکن اب انہوں نے واپس بھی لیا ہے. لہذا ابھی تک جو ہے وہ مستعفی نہیں ہوئے ہیں, انہوں نے استعفیٰ واپس لیا ہے. تو آپ کی بات کی طرف آتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ اصل لب لباب جو ہے یہ دیکھیے نا, ایران کے خلاف آپ کو معلوم ہے ابھی 30 سال سے امریکہ برسر پیکار ہے. ابھی کچھ سالوں سے ہم سن رہے ہیں کہ وہ ایران پہ حملہ کرے گا, اسرائیل حملہ کرے گا. اس پہ بہت زیادہ مغربی برین جو ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں کہ کیا کریں, اور وہ سارے آپشنز کو وے کر رہے ہیں, وہ سارے آپشنز دیکھ رہے ہیں, اور ان کو کسی بھی طرح یہ کوئی معقول چیز نہیں لگ رہی ہے کہ ایران پہ وہ حملہ کرے. اب یہ سارا سیریا کا معاملہ جو ہے یہ اصل میں ایران پر حملہ ہے, یہ اصل میں ایران کی اسلامی تحریک اور اسلامی انقلاب پر حملہ ہے. اس میں بشار الاسد ایک اتفاقی چیز ہے اور جمہوریت وغیرہ یہ سارا ڈھکوسلہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ شام میں ایک رجیم ہے جو اینٹی اسرائیل ہے اور جو ایران کے ساتھ جس کا تعلق ہے, یہ بشار الاسد ہو یا کوئی بھی ہو. اب جیسا کہ ابھی ہماری گفتگو میں آیا وہاں تو کتنے اصلاحات کا ان نے اعلان کیا لیکن وہ تب بھی نہیں مانیں گے. ان کا اصل مسئلہ شام اور ایران کا جو تعلق ہے وہ ہے. تو اب یہ جو عرب سٹیٹس ہیں یہ ایران سے یہی لوگ خائف ہیں, اسلامی انقلاب سے یہی لوگ خائف ہیں. ان کے یہ جو بادشاہ اور شہزادے ہیں, ان کی یہ موروثی بادشاہتیں جو ہیں, ان کا جو یزیدی نظام ہے, یہ یزیدی نظام اس وقت گر جائے گا جب ایران کی اسلامی تحریک آگے چلے گی. تو یہ اصل میں اس اسلامی تحریک کے خلاف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اسی لیے عرب ممالک, میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا, وہ زیادہ سرگرم ہے, وہ زیادہ خائف ہیں, اور انہوں نے 30 سال کے اس پیریڈ کے دوران آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کتنا کچھ کیا ہے کہ یہ ایران کا اسلامی انقلاب اس کے خلاف سازشیں, صدام حسین کا انہوں نے ساتھ دیا, صدام حسین نے حملہ کیا, انہوں نے کتنا کچھ کیا کہ یہ ختم ہو جائے. لیکن یہ ختم نہیں ہو رہا ہے, اور میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ بشار الاسد چلا جائے گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو جانا ہوتا تو وہ گیا ہوتا. لہذا میرے پاس اس کا کوئی اتنا بڑا لاجک بھی نہیں ہے. میرے پاس اصل میں ایک تاریخ کی سمت میں دیکھ رہا ہوں, اور سمت کے مطابق یہ سمجھتا ہوں کہ مغرب اور یہاں جو سازشیں ہو رہی ہیں اسلامی انقلاب کے خلاف وہ برابر ثابت نہیں ہوں گی, وہ فیل ہو جائیں گی, اور انشاءاللہ یہاں پہ اسلامی انقلاب جو ہے وہ آگے چلے گا. اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ شام میں وہ حکومت نہیں گرے گی جس کا ایران کے ساتھ کوئی تعلق ہو.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اندرابی صاحب, اور اسی کے ساتھ ہم ڈاکٹر تسلیم رحمانی اور آغا مسعود حسین صاحب کے بھی شکر گزار ہیں. اور ناظرین, پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@ افسہ ٹی وی ڈاٹ آئی آر. اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.